سرکار سید شہدا کو امام حسین کو صرف حسین ابن علی ابن ابی طالب کے عنوان سے لکھنا چاہے. میں کہوں گا دیکھو غور کرو اس شخصیت کو انسانی سطح پہ پرکھو مطالعہ کرو. تو امامت کا عنوان اس کے لیے کوئی زیادہ معنویت نہیں رکھتا. نواز رسول ہونے کا عنوان نواز محمد ابن عبداللہ ہونے کے عنوان پہ وہ غور کرے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
نواز نبی اور نواز رسول اور نواز خاتم النبیین کا عنوان اس کے لیے معنویت نہیں رکھتا. خالص انسانی نقطۂ نظر سے غور کرے گا تب بھی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کائنات میں اخلاق و اقدار انسانی کا اتنا عظیم شان کوئی پیکر دوسرا نظر نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ صبر صبر ایک اخلاقی صفت ہے. یہ ثبات یہ شجاعت یہ حکمت یہ غیرت یہ حسنیت یہ حیا یہ وفا یہ خسک و صفا کہیں اور سوائے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے یا علی کی ذات میں ہے یا فاطمہ کی ذات میں ہے یا حسن و حسین کی ذات میں ہے. یہ کہاں سے یہ صفتیں ان میں آ گئیں؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ ہم جو بھی نظریہ اپنی زندگی میں انتخاب کریں وہ زندگی کے ہر شعبے کو روشن کرنے والا ہو. تحریر نفس سے متعلق جو نظریے ہوں جو بھی نظریہ ہو تحریر نفس کو بھی اچھی طرح واضح کر دے. تدبیر منزل بھی سکھائے سیاست مدن بھی بتائے انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی زندگی تک وہ نظریہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور اس میں انفرادی زندگی میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ اخلاق کا پہلو ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ اخلاق کی بنیاد بھی اس نظریے پر ہونی چاہیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اخلاق کی بنیاد نظریہ توحید پر ہونی چاہیے. اور ایک لفظ نظریے کو بدل دوں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نظریے کے کلمے سے کہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کوئی ابہام پیدا نہ ہو تو کہہ دوں کہ اخلاق کے پورے نظام کی بنیاد حقیقت توحید پر ہونا چاہیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ حقیقت توحید پر جو اخلاق کا نظام قائم ہوگا وہی اخلاقی نظام ہے جو ہمیں سرکار سید الشہداء کی زندگی میں نظر آتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے کہ تاریخ کا جس طرح بھی مطالعہ کریں سیرت کا جس طرح بھی مطالعہ کریں سوان عمری کا جس طرح بھی مطالعہ کریں یہ تو نہیں بھلایا جا سکتا کہ حسین نوازی ہیں کس کے؟ محمد ابن عبداللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. آغوش میں پلے پیغمبر کے آغوش میں پیغمبر کے لعاب دہن سے شراب ہوئے پیغمبر کے آغوش تربیت نے فرمان پڑھے پیغمبر کے دور مبارک پر معراج پاتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اس کی معراج کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے جو صاحب معراج کی کوئی سر معراج کا بارہ اس ذات گرامی کی تمام باطنی عرفانی الہی نوری ملکوتی صفتوں سے صرف نظر کر کے بھی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے کہ اس نانا نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے دنیا کو روشن کرایا تھا. اس نانا نے ایک نعرہ بلند کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
پیغام کی روح کو سمجھیے, اس پیغام کی روح کو سمجھیے. پہلا نعرہ جو حضور نے کیا, قولوا لا الہ الا اللہ اور تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو پورا کر سکتا ہوں, خدا کو یہ تم خدا کا خیال رکھو. ایسے جو خدا ہوتے ہیں خدا
ہمیں
جسے بھی ہم خدا بناتے ہیں اس کا ہم ہی کو خیال رکھنا. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک صداقت ہے, حقیقت ہے بزرگی. بنانے والے ہی کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تخلیق چاہے بنانے والے کا خیال رکھنا. ہم جب بت تراشیں گے اس بت کا خیال رکھیں گے, گر نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, بے رونق نہ ہو جائے, بے رنگ نہ ہو جائے, ہمارا خیال ہو جانا ہو اور چاہے کا تو دخل ہی نہیں ہے. وہ چیز بھی نہیں ہے جو چاہے.
سبحان اللہ
بنانے والے کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تخلیق بنانے والے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لا الہ الا کہنے سے خدا سے کوئی فائدہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو اور مجھے بادشاہ مان لو.
سبحان اللہ
سبحان اللہ کہو اور اتنا اچھا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کی اجرت میں مجھے کچھ دو. نہ خدا کو کچھ چاہیے نہ مجھے کچھ چاہیے, تمہارے ہی دے
سکتا
ہوں. اس پیغام میں تمہاری سربراہی ہے, اس پیغام میں تمہاری دنیا بننے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ جو یہ پیغام دیا انہوں نے, یہ پیغام اس نواسے کو پیدا ہونے سے پہلے دیا یا بعد میں؟ اور اس نواسے کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا کوئی اثر بھی نہیں ہے, اس لیے کہ کردار شادی میں کہاں کہاں سے ہم دیکھتے ہیں ماں کی طرف سے. تو حسین نہ صرف یہ کہ خود اس گول میں مربان کرے, بلکہ چونکہ حسین اس شخصیت کی بیٹی کے ریٹ میں بیٹی کی گول میں مربان کری, اسی محمد ابن عبداللہ کی گول
سبحان اللہ
ہو رہی ہے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. باپ کی طرف سے کیا کہا تھا تو انہیں قولو لا الہ الا اللہ تو جو کہنے والے کا ماں کی طرف سے کیا کہا تھا تو اسی قولو لا الہ الا اللہ تفلح کہنے والے کا. تو حسین کا کردار اگر لا الہ الا اللہ پر نہ ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ اگر حسین کا کردار لا الہ الا اللہ پر مبنی نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور جب لا الہ الا اللہ پر کوئی خطرہ آئے گا تو حسین کام نہ آئے گا تو کام نہ آئے گا. اگر کلمہ لا الہ اگر کوئی وحی کا منکر ہو, اگر کوئی وحی کا منکر ہو, آسمانی کتابوں کا منکر ہو, ملکوتی اسلام کا منکر ہو, نبوت اور رسالت کا منکر ہو, نظریہ اگر دماغ گفتگو ہے, اگر نظریہ سمجھے تو فلاح انسانیت کا ایک نظریہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوازا حسین کا نوازا ہے کہ اگر آج دنیا کو لا الہ الا اللہ کا نظریہ نصیب ہے تو محمد مصطفیٰ کی ریاست کے ساتھ حسین کی ریاست کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے خواجہ اکبر نے کہا تھا, بار بار یاد دلا رہا ہوں, حق پاؤں کے بنا لا الہ
حکومت قائم کرنے کی لیے.
دل ملک ملک کے لیے حکومت کے لیے سلطنت کے لیے اقتدار کے لیے. اس لیے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوا. سیرے سے نبوت کا نکال ختم نبوت تو دور کی بات ہے.
بنا دیتا
یہ ذوق عذاب مطلب مفکر بنا دیتا ہے، یہ ذوق عذاب تدبر سکھا دیتا ہے، یہ ذوق عذاب توحیدی طرز حیات کے قریب لے آتا ہے، یہ ذوق
عذاب
یہ عذاب کا نظام قائم ہے اور قائم رہے گا۔ تو چونکہ ماشاء اللہ قابل ہے، اس لیے میں کبھی کبھی دقیق بحثیں چھیڑ دیتا ہوں۔ کل میں نے توحیدی بنیاد نظام اخلاق کی تفسیر کے لیے کہا تھا کہ جتنی کتابیں علم اخلاق میں لکھی گئی ہیں، تقریباً 90% کتابیں یا اس سے بھی زیادہ، ان سب میں غیر ضروری طور پر سندیت کا نظریہ آ گیا، سوئی کا نظریہ آ گیا، روح اور جسم کی سوئی، مادے اور روح کی دوئی۔ بعض اصحاب کو یہ بات جرہاں گزری کہ یہ بات آج تک تو سنی نہیں، آپ کا نہ سننا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ بات تھی نہیں۔ کوئی کہے کہ میں نے تو آج تک پڑھی نہیں، نہ پڑھنا آپ کا قصور ہے یا میرا؟ اچھا، اس سے پہلے بھی کیونکہ میں ملا حضرہ کے مکتب حکمت متعالیہ کا ایک ناقص کا طالب علم ہوں، اس لیے برابر یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کراچی کی دوسری مجلسوں میں میں اشارتاً یہ بحث کر چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ روح اور بدن میں دوئی کے قائل نہ ہوں۔ اس پر ظاہر ہے کہ پورے نظریے پہ گفتگو تو ہوئی نہیں، ریفرنس کے طور پہ ایک بات کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب ایک مغالطہ پیدا ہوا، وہ سوال مجھے آج دیا گیا ہے تو میں نے وعدہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں گا کہ جب روح اور جسم میں دوئی نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ روح بھی ختم ہو گئی؟ یہ مغالطہ ہے، لیکن ایک لمحے بھر میں یہ مغالطہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ وجود کے مراتب ہیں، ایک مرتبہ وجود دوسرے مرتبہ وجود میں ارتقا پا کر بقا پاتا ہے، ارتقا پا کر ایولوشن ہوتا ہے، ارتقا پاتا ہے، اور ارتقا کے نتیجے میں اپنی نچلی سطح والی صورت چھوڑ دیتا ہے اور برتر صورت و شکل سے بقا پاتا ہے، فنا نہیں ہوتا، نابود نہیں ہوتا، بقا پاتا ہے۔ ارتقا کے نتیجے میں بقا نہ ہو تو ارتقا باطل ہے۔ اچھا، اور آپ اس کو یوں سمجھیں، انہیں حضرت ملا صدرہ نے جملہ کہا ہے، کیا جملہ ہے، کہتے ہیں روح کی حقیقت یہ ہے، نفس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جسمانیت الحدوث ہے اور روحانیت البقا، یہ پیدا ہونے کے لیے جسم کا سہارا لیتا ہے، باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرے پورے وجود کا ایک وقت فائدہ اور اثر کیا ہے؟ جو خیالات جو لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ الفاظ میرے وجود کا حصہ ہیں، اور پورا میرا وجود میں نے غذائیں کھائیں، کس لیے؟ تاکہ اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں۔ میں نے کتابیں پڑھی، کس لیے؟ تاکہ میں اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں۔ میں نے 4-6 گھنٹے آرام کرنے کی کوشش کی کس لیے؟ تاکہ میرا جسم اسی میں قابل ہو کہ میں گفتگو کر سکوں. میرا پورا وجود ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے اور وہ ہے میری گفتگو, اور اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے, اور اب یہ گفتگو ہونے کے لیے میری محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے آپ کے ذہنوں کی محتاج. یہ میری بات نہ ہوگی اگر میں نہ ہوں گا, تو یہ بات وجود میں آنے کے لیے میری محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے میری محتاج نہیں ہے. اب تقریر وجود میں آ گئی, میں مر جاؤں گا تقریر زندہ رہے گی. یہ تقریر ٹیپ پہ ریکارڈ کر لیجیے, یہ تقریر ذہن میں ریکارڈ کر لیجیے, یہ تقریر دل میں ریکارڈ کر لیجیے. تقریر باقی رہے گی. اس وقت پھر کہیں کوئی کہے کہ عقیل دار کی تقریر سنا دیجیے, کہیے تو ان کا انتقال ہو چکا. انتقال ہو چکا, تقریر تو ہے, کیسے ممکن ہے ان کی تقریر سنا دوں؟ ان کا انتقال ہو چکا. جس لبوں سے وہ بول رہے تھے, جن لبوں سے, جس زبان سے بول رہے تھے, جس خنجرے سے بول رہے تھے, اب کچھ وجود میں نہیں آئے. کہا وہ اس وقت ضروری تھا, اب ضروری نہیں ہے. وجود کے لیے ضروری تھا, بقا کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ مثال میں نے پہلے نہیں دی ہے, کبھی نہیں دی, اور یہ حوضے کے مدرسین نے بھی نہیں دی. مرزا سبرا کے شارحین کے یہاں نہیں ہے یہ مثال, ضرور کہہ رہا ہوں نا. اچھا بات آگے بڑھا دی, اسی لیے کہتا ہوں کبھی کبھی طالب علمانہ شوقی میں بہت سی باتیں کتابوں میں اس فقیر کے بعد اضافہ ہوں گی. آگے چلتے ہیں, دوسری مثال لے لیجیے. روح اور بدن کی مثال ہے پھول اور خوشبو کی مثال.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
روح اور بدن کی مثال پھول اور خوشبو کی مثال ہے. گلاب کا پودا لگا لیجیے, گلاب کا پودا لگانے کے لیے گلاب نہیں بونا ہوگا. تو یہ حماقت نہ کرے کہ گلاب کا تر و تازہ پھول لائے اور کمالِ بدذوقی کے کراتار اسے سپرد خاک کر. شاعر کی روح تڑپ گئی, گلاب کا پھول لائے, گل محمدی لے آئے اور اسے سپرد خاک کر دیا. اب انتظار میں روزانہ پھولتے رہیں گے گلاب کا پودا نکلے گا, یا وہاں سن رہے ہیں
خوشبو.
یہ فطرت کے ساتھ بد معاملتی ہے. تو گلاب کے پھول تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو پروسیس فطری اور نیچرل ہے وہ کار میں لایا جائے گا, پودا لگایا جائے گا, قلم لگائی جائے گی, اور اس کے بعد پھر اس کی شاخیں بنیں گی, کوپلیں پھوٹیں گی, کلیاں پیدا ہوں گی, اور کلی کو سونگھیے, اس کی ٹہنیوں کو سونگھیے, خوشبو ہے نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کلی ایک خاص مدت کے بعد کھلے گی, اور اس کے بعد وہ مکمل پھول بنے گا, اور اس کے بعد اس میں خوشبو محسوس ہوگی. اس میں کسی مرحلے پر آ کر کوئی سائنٹسٹ کوئی عطر انجیکٹ نہیں کرتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ جب چار مہینے کا پودا ہو جائے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب پودا چار مہینے کا ہو جائے تو اس نے اتار کے ہاں سے ایکسرے گل لا کر انجیکٹ کرو, انجیکشن لگاؤ یا چھڑکو یا اس کی جڑ میں ڈال دو. اتر نہ ڈالو گے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ نہیں نا. اچھا, وہ خود بخود اس میں ایک قدرتی نظام ہے حرکت جوہریہ کے تحت, لا آف سسٹینشن موومنٹ, اس کے تحت ایک نظام ہے. وہ پھول بنا اور خوشبو اس میں محسوس. یہ خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھول کی محتاج, پھول بننے کے لیے کلی کا محتاج, کلی اس شاخ کی محتاج, وہ شاخ اس پودے کا محتاج, وہ پودا زمین کا محتاج. ابھی تک مالی واسطے ضروری تھے, مگر ایک استار آگے آیا اور اس نے اس گل میں سے روح گل کھینچ لی. پھول میں سے عطر کشید کر لیا. یہ عطر پیدا ہونے کے لیے پھول کا محتاج تھا, باقی رہنے کے لیے پھول کا محتاج نہیں ہے. ضروری نہیں تھی لیکن بہرحال توحیدی ذکر کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں ضروری ہیں. تو آپ سمجھ میں آئے گا کیسے پھول کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے تو مادی پھول کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے مادی پھول کی محتاج نہیں, بلکہ آپ باقی رہنے کے لیے عطر کشید کرنے والے کے حسن اختیار پر اور حسن ذوق پر مبنی ہے. وہ اس خوشبو کو جہاں چاہے رکھے, جہاں چاہے رکھے. جب تک پودا تھا مجبور تھا کہ وہ زمین پر رہے. کرنے والے نے تو اب زمین کا محتاج بھی نہیں, جہاں تک چاہے خوشبو کو لے کر جا سکتا ہے. جہاں چاہے میں اب باقی رہنے کے لیے نہ زمین کی احتیاج نہ اس پودے کی احتیاج. اسی طرح روح پیدا ہونے کے لیے تو ہمارے جسم کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے رب اکبر کے حسن اختیار کی محتاج. وہ مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم نہیں ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ جو انسان کو ہر طرح کے انتشار سے بچا لے اور انسان کے افکار میں اس کے اعمال میں اس کے طرز عمل میں ہر چیز میں مکمل ارتباط مکمل ہم آہنگی مکمل انسجام مکمل قہدت ہو اور اسی کا نام کمال صداقت ہے. صداقت صداقت آپ سمجھتے ہیں صداقت سچائی یہ ایک اخلاقی صفت ہے. معلوم ہے کہاں کہاں اس سوال سے دو چار ہونا پڑتا ہے منصب میں کہ قضایا منصبیہ کی صداقت کا معیار کیا ہے. ایک جملے خبریہ کی صداقت کا معیار کیا ہے. کہاں کہاں یہ مسئلے آتے ہیں صداقت. یعنی کسی خبر کو ہم سچی خبر کب کہیں گے اور جھوٹی خبر کب کہیں گے. اب اس میں کتنے نظریے ہیں ان سب نظریوں کے بیان کا موقع نہیں ہے, یہ کلاس روم کی باتیں ہیں. لیکن میں اسے ڈائلوٹ کر کے اور ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. نہ ہمیں یہ بحث ہے, معانی میں بیان میں یہ بحث ہے, منصب میں یہ بحث ہے, اصول فقہ میں یہ بحث ہے کہ جناب والا معیار صدق و کن سے قضایا چاہے. میں نے ایک بات کہی, میں نے ایک بات کہی کہ جناب ہلال نقوی صاحب شاعر ہیں, ہلال نقوی شاعر ہیں. ایک خبر ایک قضیہ, یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب, سچا ہے یا جھوٹا. تو اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار ہے کہ خارج میں یہ شاعر ہوں یا نہ ہوں, اگر میرے اعتقاد میں شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. وہ سچا ہے. آپ مجھے کوئی انہیں شاعر نہ سمجھتا ہوں, سرے سے نہ شاعر سمجھتا ہوں, مجھے شاعر سمجھتا ہوتا ہے. میں شاعر سمجھتا ہوں تو چونکہ میں شاعر سمجھتا ہوں اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہلال نقوی شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. دوسرا نظریہ کہ میں آپ کے اعتقاد سے کہتا ہوں, ہم خارج میں دیکھیں گے. خارج میں جو شخص وجود رکھتا ہے جس کا نام ہے ہلال نقوی, آیا وہ شاعر ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ شاعر ہے تو قضیہ سچا ہے, چاہے آپ اسے دل سے شاعر نہ مانتے ہوں. اور اگر وہ شاعر نہیں ہے تو قضیہ جھوٹا ہے, چاہے آپ دل سے اسے شاعر مانتے ہوں. یعنی ایک معیار کا ہے صدق کا, قائل کا کہنے والے کا اعتقاد. ایک معیار صدق کا کیا ہے, عالم خارجی میں واقعیت سے انطباق, کہ جو بات کہی گئی وہ واقعا خارج میں موجود حقیقت سے منطبق ہے یا نہیں. دیکھا آپ نے صداقت سے دو نظریے ہو گئے. اب صداقت کے اس طرح سے جتنے نظریے ہیں ان تمام نظریوں کو اگر جمع کیجیے تب میں عرض کرتا ہوں کہ صداقت کا مکمل نظریہ قائم ہوگا. اور صداقت کا معیار اگر تلاش کرنا ہو, چاہے وہ منطقی معیار ہو چاہے وہ ادبی معیار ہو, ایک حقیقت ہوتی ہے صداقت کی جسے کہتے ہیں شاعرانہ صداقت. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ شاعرانہ صداقت کی جسے کہتے ہیں. چاہے منطقی اعتبار سے قضیہ جھوٹا ہو, شاعرانہ میزان پہ سچا ہو سکتا ہے اور وہ شاعرانہ صداقت ہوگی. کمال رتبہ صداقت یہ ہے کہ جہاں صداقت کے جتنے معیار ہو وہ سب پورے ہوتے ہوں. اور اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں, صداقت کا کمال معیار یہ ہے کہ ماضی میں جو باتیں ہو چکی انہیں واقعیتوں سے منطبق نہ ہو. کہنے والا جب صادق ہوتا ہے توحیدی بنیاد پر. کاش اس لطیف اس ظریف اور اس نازک نقطے کو درج کر لیں. لیکن ہم جیسے انسان صداقت کا کتنا ہی بلند معیار ہو, ہماری صداقت اسی پہ ناپی توڑی جائے گی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں,
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ خارج میں منطبق ہوتی ہے یا نہیں. جو خارج میں واقعات ہیں, حقائق ہیں, وہ منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اس مکان کے پیچھے جو سڑک ہے اس پر ایک چیز ہے, ایک کتاب خانہ ہے جس کا نام ہے خراسان بک سینٹر. اچھا, یہ حقیقت کے مطابق ہے, اس لیے یہ کبھی آ سکتا ہے, یہ چیز موجود رہتی ہے. مگر میں کہوں کہ 100 برس کے بعد یہاں پر انشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہوگی. میں پرسی دعا کر رہا ہوں, کل میں گیا تھا یہاں پر, پاتنیہ اسکول ہے, پاتنیہ کالج ہے, اور بہت محنت سے, بہت طریقے سے, بہت فائدے سے, خلوص کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے دعا کی کہ کاش ایک دن یہ کالجز اس قدر ڈیولپ ہو جائیں کہ آپ فاطمیہ یونیورسٹی, یہ فاطمیہ یونیورسٹی اس وقت وجود نہیں رکھتی. مگر میں کہہ جاؤں کہ انشاءاللہ 50 برس کے بعد, 25 برس کے بعد یہاں پر, یہاں سے وہاں تک کسی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. اچھا, اب اس کے صرف کو کس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے.
نہیں ہے,
بالکل نہیں ہے. اگر مستقبل میں یہ بات سچ ثابت ہو جائے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
تو مانیے گا کہ میں توحیدی جذبے سے کہہ رہا تھا. اور اگر سب ثابت نہ ہو, یہ اس شخص کی آرزو تھی, ایک تمنا تھی, ایک خواب تھا, پورا نہیں ہوا. اچھا, اب ہم لوگ بہت ناقص وجود رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے جذبے میں کمی ہو, میری ریاضت میں کمی ہو, میری دعاؤں میں کمی ہو. ہو سکتا ہے کہ کہیں نظام چلانے والوں کے پروگرامنگ میں کمی آ جائے, نقص آ جائے. ہو سکتا ہے کہیں کوئی مادی وجوہات پیدا ہو جائے. اور فرمایا آپ نے کہ یہ ہمارے نقص دلیل ہوگی. مگر اگر میرا کہا ہوا مستقبل میں سچ ثابت ہو جائے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے جذبے سے بات کہی گئی, ایسے مقام سے بات کہی گئی کہ بات سچ ہو کر رہی. صداقت ہے ایک اخلاقی صفت, مگر اگر یہ توحیدی معیار اور میزان پر ہو, توحیدی فاؤنڈیشن ہو اس کا, تو صداقت کی تاثیر کہاں کہاں نظر آتی ہے. اچھا, اب ہم اگر سچوں کو ڈھونڈے اور تلاش کریں اور فہرست بنائیں تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر پروردگار کو اہتمام کرے, اگر اللہ کو اہتمام اور اہتمام کرے, اللہ سچوں کو کہیں جمع کرنا چاہے, اللہ اپنے سچے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اعلان کر لو, میں مبارک لے کے لیے جا رہا ہوں, وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو سچے ہوں گے. جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ذرا سا بھی جھوٹ زبان سے ادا کیا ہوگا, وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, اس لیے کہ عذاب نازل ہوگا. جھوٹ ایک رسک ہے, جھوٹ ایک نجاست ہے, جھوٹ ایک کثافت ہے. صداقت ایک اخلاقی صفت ہے, صداقت ایک پاکیزگی ہے, صداقت ایک طہارت ہے, صداقت کردار کی نفاست ہے, صداقت وجود کی نظافت ہے. اب ہم نے پھر مباہلے کا منظر دیکھا, صرف 5 صادقین نظر آئے, انہیں ہم پنجتنے پاک نہ کہیں جو کسی کا ویسے شخصوں کو ڈھونڈے ہم تو سچائی کا لا الہ الا اللہ ہی تصور رکھے ہم تو سچائی کا توحید تصور رکھے ایسا تصور کہ صرف مالی کے واقعات کے مطابق نہیں ہوتا
چہرہ
کچھ کہہ دے گی تو ہو کر لگے گا چہرہ بچوں سے کہہ دے بچوں تمہارے کپڑے تیار کیا ہے کہہ دیا اس چہرہ کے پاس جیسے کون پیا کون ہی ہے سب کو سامنے رکھ کے زہرا کی سودا کرو زہرا میری کپڑی کچھ حضور سے تجاوز کر جاتی ہے لیکن بہرحال یہ حجام ہی ذکر اللہ کے حیام ریام اللہ حیام ذکر اللہ کے توحیدی نظریہ ہم نے اختیار کیا ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں توحید کی بنیاد پر اخلاقیات کے قدروں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسی اعلیٰ اور الفا قدریں ہونی چاہیے خود ہمارے نبی رحمت ان کا معیار صداقت کیا ہے ذرا غور سمجھیے گا ایک توجہ طلب بات ہے حضور کو اعلان نبوت سے پہلے بھی سارا عرب فاجر کہتا تھا کیسے کیسے پوچھے ہی انہیں ساجد کہتے تھے کیا حقیقت یہ ایک بہت بڑی سماجی حقیقت ہے اور نفسیاتی حقیقت بھی ہے جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے اگر میں مخلص ہوں تو آپ اتنے ہی مخلص ہوں میں آپ کے اخلاص پر آخر وقت تک شک کرتا رہوں گا آپ مخلص ہیں میں مخلص نہیں میں آپ کے اخلاص پر شک کرتا رہوں گا اور جب لوگ بھی سمجھائیں گے کہ نہیں تو میں اس کی کوئی نہ کوئی توجہ کا بھی ارے آپ کیا جانتے ہیں یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے چہرے میں نقاب ہے بہت سی بات کسی صورت سے قائل نہیں ہوگا لیکن اگر کسی مرحلے میں میں قائل ہوں تو سمجھ لیجیے کہ میرا عدم اخلاص پکا ہوا اور آپ کا اخلاص پکا ہے مجھے آپ کا اخلاص بھی کیا عدم اخلاص میں جھوٹا ہوں آپ کی نہیں سچی ہوں میں آپ کو سچا نظر جانوں گا اور کی کئی وجہ ایک تو نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا دوسرے یہ کہ اگر میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ آپ سچ ہیں میں جو جھوٹا ہوں ساری دنیا سے جھوٹا کہتی ہوں میں ہی جھوٹا چھوڑوں یہ بھی
چھوڑوں
یہ سماجی حقیقتیں
ہیں
یہ نفسیاتی اپنے سے برتر ماننے کے لیے تیار ہوں ارے جب اب تک نہیں ہے تو اس وقت کیا کسی نے کبھی جھوٹا نہیں کہا شاعر کہا کاہن کہا، نبی نہ مانا کاہن کہا، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر اس کا کر دیا تھی، ہم جب کسی کو کوئی شخص توجہ رہے گا، کوئی شخص جب کوئی بات کہتا ہے، ایسی بات جو ہمارے دل میں ہو، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے ضمیر میں ہو، جو ہماری ذات میں چھپی ہوئی ہو، ہم اس کا انکار نہ کر پائیں گے، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے۔ شاعر معلوم ہوتا ہے، یہ تو نفسیات معلوم ہوتا ہے، یہ تو نفسیات پڑھ لیتا ہے، یہ شاعر معلوم ہوتا ہے۔ یا بات کوئی ایسی ہو جو ظاہر نہ ہو، چھپی ہوئی بات ہو، دل ہمارا قائل ہو اس کا، مگر ہم اس کو سچا نہ کہنا چاہیں، تو کہیں گے جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جادو سے ہمارے گھر کی باتیں معلوم کر لی، بتا دی ہم کو۔ یہ جادوگر کہنا بھی گویا صادق کہنے کے برابر ہے، یہ شاعر کہنا بھی صادق کہنے کے برابر ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جھٹلا نہیں پا رہے ہیں، مگر یہ اعتراف میں تکلف ہے۔ تجزیہ کریں نا، تجزیہ کریں، شاعر ہے، شاعر ہے، کیا مانی شاعر ہے؟ شاعر کہتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جھوٹا نہیں کہہ رہے نا، کاہن ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، جھوٹا نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو کچھ کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بات آپ کے دل و دماغ سے لگ رہی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا شان ہے صداقت محمد عربی ہے، عبداللہ رضی بھی لکھا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نسبت سے حضرت کا لقب ابو عبداللہ ہے، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، لیکن یہ آئی کا تین دن کا بھوکا یہ مادر بھی خوش ہو چکا، ایسا بچہ کب مسکراتا ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ مل جائے مسکراتے ہیں، بھائی معیار یہی ہے نا، اگر ایک بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملا مگر مسکرایا، یہ کس وقت مسکرایا ہے؟ اللہ بول بے پناہ مضامین جس پر شعرا نے نظم کیے ہیں، نظم کیے کلاموں میں، قطعات میں، رباعیوں میں، اور شاعری کی ہر شریف میں بے پناہ مضامین ہیں، ایک اکثر کی مسکراہٹ کا۔ اور مجھے تو ایک عجیب و غریب سے کبھی کبھی طبیعت اچھا لگتا ہے، یہ مرحوم و مقبول شاعر شبینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نقیہ بھاری کا شعر ہے، عدل کا سوچ عدل انسانی، عدل کا سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے، صرف
Let's go.